أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو حفاظت کرنے والی ہیں اور وہ مرد جو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 تھی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ خواتین میں کو یہ خیال ہوا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، مختلف آیات آ رہی ہیں اور اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں، عام طور سے اس میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے، تو بعض خواتین کو یہ خیال ہوا کہ سارا خطاب مردوں سے ہو رہا ہے، خواتین سے کوئی خطاب نہیں ہو رہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں ان میں براہ راست مردوں کو حکم دیا جاتا ہے اور خواتین کا اس میں ذکر نہیں آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل فرمائی، اور اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی ایمان کے شعبے ہیں یا اسلام کے شعبے ہیں، ان کے اندر مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، اور جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم خواتین کا ہے، اگرچہ دونوں کا دائرہ کار علیحدہ ہے، لیکن دائرہ کار علیحدہ ہونے کے باوجود جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں یا احکام کے فضائل ہیں اور اس کے آخرت کے اندر جو درجات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ہیں۔ تو جو شریعت اور شریعت کے جتنے احکام نازل کیے جا رہے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ خواتین بھی اس کے اندر برابر کی شریک ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کا بھی ذکر کیا اور خواتین کا بھی، اور جتنے کلمات استعمال فرمائے وہ جمع مذکر سالم کے بھی ہیں اور جمع مؤنث سالم کے بھی، گویا مردوں کا بھی وہی حکم ذکر کیا گیا اور عورتوں کا بھی یہ حکم ذکر کیا گیا۔ اور یہ جو پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا میں جمع مذکر کا صیغہ ہے لیکن اسی صرف خطاب مردوں سے نہیں ہوتا بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین سے بھی خطاب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ قرآن مجید کے جتنے احکام ذکر کیے گئے ہیں اور احکام کے جو فضائل اور اس کا جو ثواب ذکر کیا گیا ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ البتہ جو قرآن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اولین خطاب کیا جاتا ہے مردوں کو، پھر ثانوی طور پر خطاب ہوتا ہے خواتین کو، اس لیے کہ مردوں پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، خواتین پر ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ جو دین کے یا دنیا کے جو زیادہ شعبے ہیں ان کو مرد ہی سنبھالتے ہیں، مسجد ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، میدان جہاد ہے، فیکٹریاں ہیں، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کارخانے ہیں وغیرہ وغیرہ، بازار ہیں، تو زیادہ تر ان میں مرد کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو خطاب زیادہ مردوں کو کیا گیا ہے، لیکن شریعت کے احکام جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اس میں عورتوں کے لیے اکرام اور اعزاز ہے، ساری ذمہ داری مردوں پہ ڈال دی گئی ہے، خطاب سارا مردوں کو کیا گیا ہے، زور ان کو دیا گیا ہے اور احکام ان کو دیے گئے ہیں اور ترغیب اور ترہیب ان کے لیے کی گئی ہے اور سخت الفاظ بھی مردوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو گویا زیادہ ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورتوں پر بھی اسی طریقے سے ذمہ داری ہے جس طرح مردوں پر۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور جو ان کے مقابلے میں کافر ہیں ان کا بھی ذکر ہے، فرعون کا اور حامان کا اور جناب قارون کا اور طرح طرح کے کافروں کا۔ لیکن جتنے بھی خطابات ہیں وہ مردوں سے کیے گئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ سب کے سب مرد آئے ہیں، اور اسماء گرامی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی سب مردوں ہی کے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مرد ہیں۔ اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی خاتون کے کا نام نہیں آیا سوائے ایک خاتون کے، حضرت مریم علیہ السلام۔ تو حضرت مریم علیہ السلام یہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ورنہ جہاں کہیں قرآن مجید کے اندر کسی خاتون کا ذکر کرنا ہے تو وہاں امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ لوط، تو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی جو مسلمان ہو گئی تھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان خواتین کا ذکر ہے مگر نام لے کر نہیں ہے بلکہ نسبت کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ صرف ایک خاتون ایسی ہیں حضرت مریم علیہ السلام جن کا قرآن مجید نے نام لیا ہے۔ بہرحال اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو احکام اور فضائل مردوں کے لیے وہی احکام اور فضائل خواتین کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ایمان کے اہم اہم شعبے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ صرف کلمہ شہادتین پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ماضی میں جو دین اس نے اختیار کیا ہوا تھا اس سے برات کا اظہار کر دے کہ اگر عیسائی تھا تو میں عیسائیت سے برات کا اظہار کرتا ہوں، قادیانیت تھی تو اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اگر ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا ہندو مت سے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تو اگر سابقہ مذہب سے برات کا اظہار کر لے اور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آدمی مسلمان ہو جائے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ عقائد سارے معلوم کرے اور ان عقائد پر پھر عمل کرے، یعنی دل کے اندر ان عقائد کو جمع دے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں وہ برحق ہیں، قرآن برحق ہے، نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے عقائد ہیں۔ تو ان کو دل میں پکا ان کا اعتقاد رکھنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اسلام کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ایمان کا ذکر کیا، تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں۔ اور سورۃ الحجرات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، بعض اوقات آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے دیکھا دیکھی یا دنیاوی مقاصد کے لیے، تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، مسلمان کے احکام اس پر جاری کیے جائیں گے۔ لیکن ایمان مومن وہ اسی وقت کہلاتا ہے جب اندر سے بھی عقائد اس کے مضبوط ہو جائیں، یعنی اندر بھی ایمان اس کا پکا اور مضبوط ہو۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس لیے تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے۔ تو اسلام اولین مرحلہ ہے، اسلام کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے عقائد کو سمجھنا اور پھر ان عقائد پر مضبوطی سے ایمان لانا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اسلام کا ذکر کیا، پھر ایمان کا، اور مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں۔ یا اگر آپ تھوڑا سا ترجمہ بدلنا چاہیں تو اس طرح بھی کہ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اور ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں۔ اب اس کے بعد پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آگے تیسرا لفظ اختیار کیا گیا والقانتین والقانتات۔ قانتین کا مطلب اطاعت کرنے والے، وہ مرد جو اطاعت کرنے والے ہیں، اور قانتات وہ خواتین جو اطاعت کرنے والی ہیں۔ تو قانتین اور قانتات میں یہ بتا دیا گیا کہ آدمی اسلام لائے، پھر عقائد مضبوط ہوں، پھر عقائد مضبوط ہونے کے بعد جتنے شریعت کے ضروری احکام ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرے. یہ ہے القانتین والقانتات. تو فرمایا بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں. آگے چوتھی صفت ذکر کی، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. یہ قرآن مجید کا خاص وصف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں، مسلمانوں کا خاص وصف ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا، کہ آدمی سچا ہو، زبان بھی سچی، عمل بھی سچا، جیسا ظاہر ویسا باطن، بلکہ باطن جو ہے وہ ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی، یا اللہ میرے اندر جو ہے چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ میرے ظاہر سے بہتر ہوں. اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی، اے اللہ میرا اندر جو ہے وہ ظاہر سے بہتر ہو. واجعل علانیتی صالحہ، اور میرا جو ظاہر ہے وہ بھی اچھا ہو. تو ظاہر اچھا ہونا چاہیے، لیکن جتنا ہمارا ظاہر اچھا نظر آ رہا ہے، ہمارا جو اندر ہے وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے. اگر بہتر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے نہیں، ہم نے حلیہ کچھ بنا رکھا ہے اور اندر ہمارے پتہ نہیں کیا کیا گند بھرا ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی سچا ہو، جیسا ظاہر ویسا باطن. بلکہ ظاہر کچھ کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، باطن بہرحال اس کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے جتنے اکابر صوفیہ ہیں وہ ظاہر پر زیادہ زور نہیں دیتے، ان کا پورا زور ہوتا ہے باطن پر، کہ اندر جو جھوٹ، فریب، دھوکہ، بغض، کینہ، عداوت، حسد، دکھاوا، تکبر، عجب، یہ جو اندر بھرا ہوا ہے اس کو کس طرح نکالو. صوفیہ ساری کوشش اس بات کی کرتے ہیں. ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر بھی اچھا رکھو، پتہ چلے کہ ہاں مسلمان آ رہا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے باہر کے مقابلے میں. یہ ہے سچائی، زبان کا بھی سچا اور عمل کا بھی سچا، زبان کا بھی سچا اور عمل کا بھی سچا. اور جب یہ سچا آدمی ہوتا ہے وہی نفاق سے دور ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتیں ذکر کی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی، کہ آیت المنافق ثلاثۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا تمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، عہدہ منصب یا جو بھی امانت اس کے پاس ہے اس میں خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اگر دیکھنے میں تو آدمی نیک نظر آ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا مومن نہیں ہے، یہ اندر سے منافق ہے. منافق اعتقادی نہ صحیح مگر منافق عملی تو ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو منافق فرمایا کہ اس کے اندر نفاق کی علامات موجود ہیں. تو سچا ہونا، اور جتنا آدمی سچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی پرسکون ہو جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آدمی کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، اس کو چھپانے میں بہت محنت کرنی پڑتی، بڑے ڈرامے کرنے پڑتے، بڑے اسٹائل بنانے پڑتے ہیں، بہت کچھ انسان کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ باہر تو کچھ ہے اور اندر کچھ اور ہے. اب وہ ظاہر کچھ اور کرے گا، اندر اس کے کچھ اور چھپا ہوا ہے، تو ایسا آدمی آپ ہمیشہ دیکھیں گے پریشان رہے گا. اور جو آدمی سچا ہوگا، جیسا ظاہر ویسا باطن، تو वो हमेशा पुरसुकून रहेगा, इसलिए कि जितना वो जाहिर से नजर आ रहा है वैसी अंदर है। अगर कोई खराबी जाहिर है चलो वो खराबी अंदर भी है, लेकिन धोखा नहीं है उसके यहां। और जब आदमी सच्चा हो जाता है अपने जाहिर और बातिन के एतबार से, फिर कुरान कहता है ऐसे सच्चे लोगों के साथ रहा करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग जिनकी जुबान भी सच्ची, जाहिर भी सच्चा, बातिन भी सच्चा, दोगले नहीं है, उनका डबल गेम खेलने वाले नहीं है। तो जो जाहिर, जिसका जाहिर और बातिन एक हो सच्चा, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ऐसे सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने चौथी सिफत जिक्र की कि वस्सादिकीन वस्सादिकात, और वो लोग जो सच बोलने वाले हैं और वो ख्वातीन जो सच बोलने वाली हैं। तो मर्दों के लिए भी जरूरी है कि उनका जाहिर बातिन एक जैसा हो और जुबान उनकी सच्ची हो, और ख्वातीन के लिए भी जरूरी है कि वो सच्ची हों अपने जाहिर और बातिन के एतबार से। आगे फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात, पांचवी सिफत जिक्र फरमाई कि सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरत। आप मुसलमान भी हो गए, मोमिन भी हो गए, कानित भी हो गए, सादिक भी हो गए, सच्चे हो गए, जाहिर बातिन एक हो गया, लेकिन ये दुनिया है, इस दुनिया में इंसान को तकलीफें परेशानियां जरूर आती हैं। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से बढ़ के कौन होगा, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को भी मुख्तलिफ जिंदगी के मराहिल में बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये तकलीफें इंसान को आती ही आती हैं, दीन पर अमल करने में भी आती हैं, सच बोलने में भी आती हैं, और आगे दूसरों को दीन पहुंचाने में भी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इन सब मौके पर सब्र करना ये आला सिफत है, और कुरान मजीद में है कि इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को सवाब दिया जाता है बगैर हिसाब के। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने पांचवी सिफत जिक्र की वस्साबिरीन वस्साबिरात, और वो सब्र करने वाले हैं, मर्द सब्र करने वाले हैं और औरतें सब्र करने वाली हैं। और ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि सब्र ये बड़ी अच्छी चीज है। हम तो आम तौर से सब्र को बुरा समझते हैं, चनाचे अक्सर लोग कहते हैं यार हम नहीं सब्र कर सकते, हमारे बस में नहीं सब्र करना, हम नहीं सब्र करेंगे, तो ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन हालांकि सब्र के सिवा इस दुनिया में कोई चारा नहीं, बल्कि कुरान हदीस में आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा सबसे ज्यादा सब्र करने वाला कौन है, अल्लाह सुबहानहू व तआला। सबसे ज्यादा सब्र करने वाला इस कायनात में अल्लाह ताला है, हालांकि वो कादिर मुतलक है, इंतकाम लेने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना है उसमें शकूर भी है, सबूर भी है। अस्सबूर आपने पढ़ा होगा, सबूर बहुत सब्र करने वाला। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अहदुन अस्बरा अला अज़न यस्माउहु मिन अल्लाह यदउना लहुल वलद सुम्मा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम। कोई भी इस कायनात में तकलीफ दे बात को सुनकर अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला नहीं है। यदउना लहुल वलद, लोग अल्लाह के लिए औलाद का दावा करते हैं, यानी औलाद के अल्लाह के लिए औलाद को साबित करते हैं। सुम्मा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम, फिर भी अल्लाह ताला माफ करता रहता है, उनको रिज देता रहता है। सब इस कायनात में सबसे ज्यादा सब्र करने वाले अल्लाह सुबहानहू व तआला, और अल्लाह ताला के बाद अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया फसबिर کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اونچے درجے کے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی صبر کرنے والے ہیں، بلکہ جو بھی مقتدا ہوگا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں امت کو کی قیادت کروں، امام بنوں، چاہے امام چھوٹے درجے کا چاہے امام بڑے درجے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرے. قرآن نے فرمایا وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا. یهدون بأمرنا، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے. لما صبروا، لیکن ہم نے ان کو امام اس وقت بنایا جب انہوں نے صبر کیا. اسی لیے صبر کے بغیر راستہ نہیں کھلتا. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صبر کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اگر آپ بڑا آدمی بڑے آدمی بننا چاہتے ہو یا دین میں بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. بیوی کی باتوں پہ صبر، شوہر کی بات پہ صبر، بچوں کی باتوں پہ صبر، ماتحتوں کی بات پہ صبر، افسران کی باتوں پہ صبر، شاگردوں کی بات پہ صبر، استاد کی باتوں پہ صبر، صبر تو کرنا پڑتا ہے. آپ ہر چیز پر انتقام نہیں لے سکتے، اور لیں گے بھی تو پھر اس سے بھیانک اور خطرناک نتائج برآمد ہو جائیں گے. صبر، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر. میرے ایک بزرگ نے مجھے نصیحت کی، ایک زمانے میں میں پریشان تھا تو میرے بزرگ نے مجھے نصیحت لکھی، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، یعنی جتنا صبر کرو گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. تو صبر کو لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر جو ہے خون کا گھونٹ پینا، غصے کا گھونٹ پینا، یہ صبر ہے اور یہ اونچے درجے کی چیز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے گھونٹ پیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کون سا گھونٹ؟ ما تجرع عبد افضل من جرعۃ غیظ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زمزم بھی پیتے ہیں، آپ فلاں بھی پیتے ہیں، پڑا ہوا پانی بھی پیتے ہیں، مقدس پانی بھی پیتے ہیں، وظیفوں والا پانی بھی پیتے ہیں، قرآن دم کر کر کے بھی پیتے ہیں، یہ سب پانی ہے اور یہ بہت اچھے پانی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کے جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ خون کا گھونٹ پینا، صبر کا گھونٹ پینا. تو کسی کی بات پر صبر کر لینا اور صبر کر کے وہ غصے کا گھونٹ پی لینا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پینے والے ہیں. تو سب سے افضل جو گھونٹ انسان پیتا ہے زمزم سے بھی بڑھ کر، مقدس پانی سے بھی بڑھ کر، وہ غصے کا گھونٹ ہے. تو یہ غصے کا گھونٹ پینا صبر ہے، اور صبر جو ہے اسی سے راستہ کھلتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پانچویں صفت ذکر کی کہ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. چھٹی صفت ذکر کی والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. یہ خشوع کیا چیز ہے؟ لفظ تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ نماز بہت بھاری ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. تو خاشع، خشوع اصل میں کہتے ہیں پرسکون ہونے کو، دبنے کو اور پرسکون ہونے کو. ایک جگہ میں قرآن مجید میں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْزَا، ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی. تو خشوع اصل میں کہتے ہیں پرسکون ہونے کو. اب اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں آپ کے اعضاء بھی پرسکون ہیں، دل بھی پرسکون ہے، خیالات بھی پرسکون ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خشوع کی دولت عطا فرمائی. یہ ہے خشوع کہ آپ کے اعضاء بھی پرسکون، دل بھی پرسکون، خیالات بھی پرسکون. اگر آپ بے چینی کا شکار ہیں، بیٹھے بھی تو یہاں ہیں، میری بات بھی سن رہے ہیں، لیکن اعضاء بھی بے چین ہیں، دل بھی بے چین ہے، دماغ بھی ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو اعضاء کچھ کہیں اور جا رہے ہیں، دماغ کہیں اور جا رہا ہے، دل کہیں اور جا رہا ہے، بے چینی ہے، تو یہ خشوع کے منافی ہے. تو خشوع اصل میں کہتے ہیں سکون کو. اس لیے خاشع اور خاشعات، خاشعین، خاشعات سے مراد ہے پرسکون رہنے والے. اچھا پرسکون کون رہتا ہے؟ پرسکون وہ رہتا ہے کہ الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑائی نہ چاہتے ہو. زمین میں اب آپ سب ایک سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر کسی آدمی کی خواہش ہو کہ نہیں مہمان ہے بیٹھوں، میں یہاں بیٹھوں کرسی پہ آ کے بیٹھوں، تو ظاہر بے چینی ہوگی اس کو کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. تو علو جو چاہے گا وہ بے چین رہے گا، اور جو اپنے آپ کو سب کے برابر رکھے گا تو وہ بے چین نہیں ہوگا، وہ پرسکون رہے گا. اسی لیے بعض لوگوں نے خاشعین کا ترجمہ کیا ہے تواضع اختیار کرنے والے. تو لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اعضاء پرسکون رہے، دماغ پرسکون رہے، خیالات پرسکون رہے، دل پرسکون رہے، اور یہ سکینت بڑی دولت ہے. یہ وہ دولت ہے جو صرف بزرگوں کے پاس ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن قرآن، حدیث، اللہ کا ذکر، ان میں اللہ تعالیٰ نے تمانینت رکھی ہے، سکون اور سکینت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹی صفت یہ ذکر کی کہ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پرسکون رہنے والے مرد اور پرسکون رہنے والی عورتیں. اور دیکھیے پرسکون وہ بھی آدمی رہتا ہے جو قناعت پہ رہتا ہو. اگر ہر وقت آدمی بے چین ہے، ہوس ہوس ہوس، تو ظاہر ہے کہ پھر پرسکون تو نہیں رہ سکتا ہو. اسی میں قناعت بھی آ جاتی ہے. یہ عجیب چیز ہے سکون اور سکینت، کہ آدمی کو یہ بڑی دل کی ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت بھی درست ہوتی ہے، اور بڑی خوبصورت پرسکون زندگی انسان گزارتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور پرسکون رہنے والے مرد اور پرسکون رہنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، ساتویں صفت اللہ تعالی نے ذکر کی، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے کہ انسان کچھ اپنی جیب سے نکالے. یہ ہر وقت جمع کرنا یا یہی سمجھتے رہنا کہ بھئی اب جناب 98 ہو گئے تو 99 ہونے چاہیے، پھر 200 ہونے چاہیے، تو یہ ہر وقت پیسے کو بڑھانے کی فکر کرنا یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اسی لیے صدقہ خیرات جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو آگے دے میں تجھے دوں گا. اور یہ اللہ تعالی کا وعدہ بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتا رہے، تھوڑا بہت جتنا اس کی حیثیت میں ہے، تو اللہ تعالی دیتا بھی ہے اور بہت سارے مصائب تل بھی جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ پروردگار کے غضب کو بجھاتا ہے. اسی لیے ہر آدمی کو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مرد کو، ہر عورت کو. اب اگر ایک کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو وہ 1,000 روپے بھی نکال سکتا ہے، کسی کے پاس صرف 1,000 ہے 100 نکال سکتا ہے، کسی کے پاس صرف 100 ہی روپے ہیں تو وہ 1 روپیہ نکال سکتا ہے، کسی آدمی کے پاس 50 ہیں چلو 8 آنے 1 روپیہ وہ بھی نکال سکتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھ کر نکالیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ خود آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی بھی آپ کو توفیق ہے تھوڑی بہت تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں. ہمارے بہت سارے بزرگ تو وہ ہیں کہ وہ سالانہ زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن وہ کرتے یہ تھے کہ جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے کچھ شروع میں ہی علیحدہ کر لیتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تو 2.5% فرض ہوتی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد، اور وہ بھی صرف اس مال پر جو سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس فی الحال موجود ہو، اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے اکابر وہ ہیں کہ جب ان کے پاس آمدنی ہوتی تھی شروع میں ہی 5% نکال دیا، 10% نکال دیا کہ بھئی اللہ کے لیے، اب اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہے 2.5%، اس میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا مسجد میں بھی ڈال دیا، تھوڑا سا کسی اور جگہ ڈال دیا، جہاں موقع دیکھا تھوڑا تھوڑا ڈال دیا کہ چلو یہاں بھی کچھ ثواب مل جائے گا، یہاں بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ دین کا اہم شعبہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے. اسی لیے بخل جو ہے وہ بہت بیماری ہے، کنجوسی بہت بڑی بیماری ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں بخیل داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں 7ویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اب روزہ بھی ایک فرض ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے، جس طرح صدقہ خیرات فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. صدقہ خیرات فرض تو ہے زکوٰۃ جو آپ سال میں 2.5% نکالتے ہیں، لیکن سال کے بیچ میں کسی کو 5 روپے دے دیے، کہیں 10 دے دیے، کسی مسجد میں 20 ڈال دیے، تو یہ صدقہ خیرات ہے نفلی. روزے بھی ایک تو مہینے رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے ہیں، وہ تو فرض روزے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھ لے تو بس وہ کافی ہے. اور اسی لیے ایک روایت میں جو امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے غالباً ذکر فرمائی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھ لے اور ہر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھ لے تو وہ اس آیت میں داخل ہے، وہ روزہ رکھنے والا ہے. اور مہینے میں اگر آدمی 3 نفلی روزے رکھ لے تو ہر روزے کا ثواب 10 گنا تو ہے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ 30 روزوں کا ثواب اس کو مل گیا، گویا پورا مہینہ ہی اس نے روزہ رکھا ہے. 3 نفلی روزے رکھ لیے، اس کا مطلب ہے کہ پورا مہینہ ہی اس نے نفلی روزے رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 7ویں بلکہ 8ویں، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8ویں صفت ذکر کی کہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. 9ویں صفت ذکر کی کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والی عورتیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 9ویں صفت ذکر فرمائی کہ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. حفاظت کرنے والی سے مراد کرنے والے، کرنے والی سے مراد حرام سے حفاظت کرنا، حرام سے حفاظت کرنا. اور یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو آدمی اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی مجھے ضمانت دے دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کی وہ مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک منہ اور دوسرے شرمگاہ، ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دونوں جبڑوں کے درمیان تو منہ ہے، اس منہ میں نہ کوئی حرام چیز اندر جائے نہ کوئی حرام چیز باہر آئے، کوئی حرام لقمہ اندر نہ جائے، حرام گفتگو باہر نہ آئے، اور شرمگاہ جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ نہ کوئی حرام چیز اندر جائے نہ کوئی حرام چیز باہر آئے، تو فرمایا کہ جو آدمی مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ لوگ جو حفاظت کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی، اور وہ عورتیں جو حفاظت کرنے والی ہیں اپنی شرمگاہوں کی۔ دسویں صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی آخری، کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد جو اللہ کو کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے ہیں، والذاکرات، اور وہ خواتین جو اللہ کا بہت ذکر کرنے والیاں ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، دسویں صفت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ مرد جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ خواتین جو کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والیاں ہیں۔ اور یہ کثرت کا لفظ صرف یہاں آیا ہے، صدقے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ صدقہ کرو، روزے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ روزے رکھو، خشوع میں بھی نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ خشوع اختیار کرو، اور بھی جتنی چیزیں، صبر میں بھی نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ صبر اختیار کرو، صرف ایک چیز فرمائی کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والی عورتیں۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کے اندر صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے کرو۔ نماز اگر آپ زیادہ پڑھو گے خراب ہو جائے گی، نماز بس ایک وقت میں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد اپنا کام کرو، اور بھی کام ہے دنیا میں، پانچ وقت فرض نماز پڑھو، کچھ نفلیں پڑھ لو، اشراق، چاش، تہجد وغیرہ، باقی اپنا دن دنیا میں کام کرو جو اور کام ہے۔ ہر وقت نماز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، ہر وقت صدقہ بھی نہیں دیا جاتا، ہر روز روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور پھر ذکر کی تین قسمیں، ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، الحمدللہ، جہاں کوئی اچھی الحمدللہ، کوئی بری خبر ہے انا للہ، استغفر، کو غلطی ہوئی برائی کا خیال، استغفر اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب ذکر لسانی ہے۔ درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں آپ، اور یہ ذکر اللہ کی سب سے اعلی ترین صورت ہے تلاوت، تمام اذکار نیچے ہیں، تلاوت سب سے اوپر ہے۔ تو تلاوت ہے اور مختلف اذکار ہیں، یہ ذکر لسانی ہے، ایک ذکر لسانی ہوا، دوسرا ذکر قلبی ہوتا ہے، زبان آپ کی تھک گئی، آپ کا نہیں دل چاہ رہا ذکر کرنے کو، تو کوئی حرج نہیں، دل میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں یا سونے والے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے، یہ بھی کام ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یا لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ صبح جانا ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوئے، ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ ذکر قلبی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے۔ تو ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور ایک ذکر ہے عملی، کہ آدمی وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ بھی ذاکر سمجھا جاتا ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر, جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے, اب چپ, امام تو پڑھ رہا ہے بلکہ بس اوقات تو اس کی پڑھنے کی آواز بھی نہیں آتی, جیسے سری نمازیں ظہر عصر, اب آپ بھی چپ, آواز بھی کوئی نہیں آ رہی, لیکن یہ چپ رہنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ ذکر ہے, یہ ذکر لسانی نہیں, ذکر قلبی بھی کچھ ہے, ساتھ ساتھ ذکر عملی بھی ہے اللہ کے حکم سے. یا امام خطبہ پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ خطبے میں کوئی بات مت کرو, خاموش رہو, تو یہ خاموش رہنا بھی عبادت. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, تو اگر آپ خاموشی سے سن رہے ہیں اور دل میں وہ بات اتر رہی ہے تو یہ ذکر قلبی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ذکر عملی بھی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور چپ رہو. تو چپ رہنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے, یہ بھی ذکر میں داخل ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری ساری جتنی زندگی ہے سب کی سب ذکر بن سکتی ہے. دیکھیے آپ بیت الخلا گئے, آپ نے جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ کہہ کے اندر چلے گئے, جا کے آپ نے قضاء حاجت کی, باہر نکلے الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے تکلیف دور کر دی, گندگی مجھ سے دور کر دی, مجھے عافیت عطا فرمائی. یہ جتنا وقت گزرا ہے یہ بھی ذکر میں داخل ہے, اس لیے کہ جانے سے پہلے بھی ذکر ہے, جانے کے آنے کے بعد بھی ذکر ہے. سوتے وقت آپ نے کہا کہ بسمک اللہم اموت واحیا, یا اللہ آپ ہی کے نام کے ساتھ مر رہا ہوں, آپ ہی کے نام کے ساتھ زندہ ہوں گا, سو گئے. پھر اس کے بعد جیسے ہی اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, یا اللہ آپ کے تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے مرنے کے بعد مجھے پھر زندہ کر دیا, پھر آپ ہی کی طرف اٹھ کر جاؤں گا. اب یہ پورا سونا جو سات آٹھ گھنٹے کا تھا یہ بھی عبادت, سوئے بھی اللہ کے نام پر, اٹھے بھی اللہ کے نام پر, ابتدا میں بھی اللہ کا ذکر, آخر میں بھی اللہ کا ذکر, یہ سب کا سب عبادت. قطبی پڑھا رہا ہے انسان, قطبی کون سا ذکر ہے مولانا؟ منطق کی کتاب ہے, شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ لیا, آخر میں بھی جناب دعا کر لیا, الحمدللہ کہہ لیا, تو یہ قطبی کا پڑھنا پڑھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہی ہے, ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ کا, اس لیے کہ یہ بھی دین کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے. یا کوئی آدمی حساب کر رہا ہے اور اپنے تنخواہ حلال کر رہا ہے, اب ظاہر ہے کہ بل بنا رہا ہے کہ بھئی کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے, ٹھیک ٹھیک بل وزن کر رہا ہے کہ صحیح وزن کر دوں, کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے, یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی بنا پر کر رہا ہے, اس لیے سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. تو ذکر لسانی ہو تو بھی, ذکر قلبی ہو تو بھی, ذکر عملی ہو تو بھی, بلکہ اگر مسلمان تھوڑا سا اہتمام کر کے اول آخر کی دعائیں پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرے, پوری زندگی اس کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, تجارت کرنا, ہنسنا بولنا, سب کا سب کیا ہے؟ عبادت ہے, ذکر ہی ذکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات, اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والے اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والیاں, مرد یاد رکھیں عورتیں بھی یاد رکھیں. اب 10 صفات ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے. نمبر 1, بے شک تمام مسلم, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والی عورتیں, سچے مرد سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, پرسکون رہنے والے مرد پرسکون رہنے والی عورتیں, صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والی عورتیں. 10 صفات ذکر کی, آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہے. واجرا عظیما، اور بڑا عظیم ثواب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 10 صفات والے مردوں اور ان 10 صفات والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. دو چیزیں ذکر کی، مغفرت، مغفرت میں اشارہ کر دیا کہ یہ 10 صفات ہوں گی تو جو کچھ اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں گی نا، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. مغفرت، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے. وہ اجر عظیما، صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اپنی رضا مندی تیار کر کے رکھی ہے. تو 10 صفات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 10 صفات والوں میں ذکر میں شامل فرما دے، اور یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ہم نے سورة الأحزاب کی اس آیت میں جو 10 صفات پڑھی ہیں، یا اللہ ہماری زندگیوں کو ان 10 صفات کا نمونہ بنا دیجئے. یا اللہ ان 10 صفات کو ہماری زندگی میں جاری و ساری فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں سچے مسلمانوں میں شامل فرما دیجئے، صبر کرنے والے، قانتین قانتات، مسلمین مسلمات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، صائمین صائمات، حافظین فروجہم والحافظات، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یا اللہ جتنی صفات آج ہم نے پڑھی ہیں وہ سب صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، ان صفات پر ہمیں استقامت نصیب فرما دیجئے، ہماری پوری زندگی ان صفات کا نمونہ بنا دیجئے. اور یا اللہ آپ نے جو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ ہمارے لیے بھی اس وعدے کو پورا فرما دیجئے، ہمارے لیے بھی اس مغفرت اور اجر عظیم کو تیار فرما دیجئے. اور جیسے ہی ہمارا آخری سانس نکلے یا اللہ یہ مغفرت اور اجر عظیم ہمیں عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.